बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ाविया निगाह के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। नाज़रीन, ज़ाविया निगाह में हस्ब मामूल आज भी हम हफ्ते के अहम वाक़यात और तग़य्युरात पर तज़ज़ियाती नज़र डालेंगे। तो आइए सबसे पहले मुलाहज़ा फरमाइए आज की गुफ्तगू के मौजूआत।
इंतखाबात और एटमी मामले पर कायद इनकलाब इस्लामी का मौकिफ, साजिशी मुजाकरात शुरू करने के लिए अमरीका की डेडलाइन, कराची में बदमनी और जज के काफिले पर हमला। अमरीका और बरतानिया की इंटेलिजेंस रुसवाई। कतर में इक्तदार की नागाहानी मुंतकिली।
राबते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@sahartv.ir।
नाज़रीन, कायदे इनकलाब इस्लामी ने अदलिया के ओहदेदारों और जज साहिबान से एक मुलाकात में हालिया इंतखाबात और एटमी मसले पर अहम निकात बयान किए। मुलाहजा फरमाइए हमारा तबसरा।
कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनाई ने अदलिया के सरबरा और कारकुनों से मुलाकात में ईरान के हालिया सदारती इंतखाबात और तसल्लुत पसंद ताकतों की जानिब से ईरान के एटमी मामले को बहाना बनाकर मिल्लत ईरान के खिलाफ उनके मुखासिमाना इकदामात पर तफसील से रोशनी डाली। इस्लामी जमहूरिया ईरान की अदलिया के सरबरा और कारकुनों ने 28 जून 1981 के दहशतगर्दाना वाकये की बरसी के मौके पर कायद इनकलाब इस्लामी से मुलाकात की। मुनाफिकीन के दहशतगर्द ग्रोह MKO ने 28 जून 1981 को तेहरान में हिजब जमहूरी इस्लामी के मरकजी दफ्तर में बम धमाका करके उस वक्त की अदलिया के सरबरा आयतुल्ला बेहश्ती और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया था। कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनाई ने अदलिया के सरबरा और कारकुनों से मुलाकात में इस मौजू की तरफ इशारा किया और फरमाया कि इस जुर्म के इर्तिकाब के साथ मुनाफिकीन और उनके मगरबी हामियों का हकीकी चेहरा मिल्लत ईरान के सामने मुकम्मल तौर पर आश्कारा हो गया और इस लिहाज से ईरान में इस दहशतगर्द ग्रोह के लिए अरसा हयात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनाई ने इस मुलाकात में इंतखाबात के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए फरमाया कि ईरान में हालिया सदारती इंतखाबात हकीकी मानों में एक अजीम कारनामा था कि हत्ता अमरीका और इसके इत्तेहादी भी इस हकीकत का एतराफ करने पर मजबूर हो गए। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के हुक्मरानों और इन ममालिक के अक्सर ज़राए इब्लाग ने गुज़िश्ता एक साल से ईरान के सदारती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज कर रखा था ताकि जहां तक मुमकिन हो सके इंतखाबात के इनेकाद की राह में रोड़े अटकाए जाएं या फिर ईरान के अवाम को इन इंतखाबात में वसी शिरकत से रोका जाए। मगरिब का यह ख्याल था कि वो अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम के जरिए ईरान के अवाम में इन इंतखाबात के हवाले से मायूसी पैदा कर सकेंगे। मगरिब की इन तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लामी जमहूरिया ईरान में सदारती इंतखाबात का इनेकाद भरपूर जोश और बलबले के साथ हुआ और मिल्लत ईरान ने भी सदारती इंतखाबात में 72% से ज्यादा वोट कास्ट करके इन इंतखाबात को एक अजीमुशान कारनामे में तब्दील कर दिया। मगरिबी हुक्मरानों की ख्वाहिशात के बरखिलाफ इंतखाबात के बाद भी किसी किस्म की मुश्किल पैदा नहीं हुई और कायद इनकलाब इस्लामी की ताबीर के मुताबिक दीगर नामजद उम्मीदवारों की कानूनी मदारी और शाइस्ता रवैयों ने भी ईरान के अवाम में पुरसकून माहौल को तकवीत बख्शी। ईरान के हालिया इंतखाबात का एक अहम नुक्ता यह था कि हत्ता के वो अफराद जो इस्लामी जमहूरिया ईरान के निजाम के हामी नहीं थे पोलिंग स्टेशनों पर आए और अपना हक रायदही इस्तेमाल किया और ये साबित किया कि वो निजाम और उसके ओहदेदारों पर एतमाद रखते हैं। कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनाई ने इस मौके पर अपने खिताब में फरमाया कि ईरान के पुरमन एटमी मामले में चंद लालची और तसल्लुत पसंद ममालिक नहीं चाहते कि ये मामला हल हो और उनकी जानिब से रुकावटें डाले जाने के बायस ये मामला अब तक हल नहीं हो सका है। आपने उस तहरीरी दस्तावेज का हवाला देते हुए जिस पर IAEA के दस्तखत मौजूद हैं फरमाया कि इस दस्तावेज में IAEA ने एतराफ किया है कि ईरान की एटमी सरगर्मियों से मुतालिक जो एतराजात थे वो बरतरफ हो चुके हैं, बिनाबरी ईरान के एटमी प्रोग्राम का केस बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अमरीकियों ने फौरन ही नए मसाइल खड़े किए क्योंकि वो ईरान पर दबाव डालने के लिए एटमी मामले को मुनासिब हरबा समझते हैं। کم از کم ایک دہائی کے تجربے سے نشاندہی ہوتی ہے کہ ایران کا جوہری مسئلہ بھی ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کی مانند اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب اور نظام کے خلاف مغرب کی مخاصمانہ پالیسیوں کے جاری رہنے کا ایک بہانہ بن چکا ہے۔ اسی تجربے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دشمنی، نفسیاتی جنگ، دھمکی اور پابندی شاید ملت ایران کی ترقی و پیشرفت کو معمولی طور پر تو متاثر کر سکیں، لیکن ایران کی عظیم ترقی و پیشرفت کو ہرگز نہیں روک سکتی۔
ناظرین، امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے مقبوضہ فلسطین کا دورہ کیا اور اسرائیل فلسطین مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک ڈیڈ لائن کی بھی بات کی۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے مشرق وسطی کے پانچویں دورے کا مقصد صہیونی حکومت اور فلسطین کی نام نہاد خود مختار انتظامیہ کے درمیان مذاکرات شروع کروانا ہے۔ اس سلسلے میں جان کیری نے کویت میں اس بات پر زور دیا کہ اہم بات یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا جلد از جلد آغاز ہو اور یہ مذاکرات ستمبر کے اختتام تک شروع ہو جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ مئی سن 2010 میں امریکہ کی ثالثی کے ساتھ صہیونی حکومت اور فلسطین کی نام نہاد خود مختار انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، لیکن اسرائیل کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور صہیونی بستیوں کی تعمیر کیے جانے کے باعث یہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے تھے۔ امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت اور خود مختار فلسطینی انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کے فوری آغاز پر تاکید اور اس کے لیے ڈیڈ لائن معین کیے جانے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ کو مشرق وسطی میں سازباز کے مذاکرات شروع کروانے سے متعلق اپنے اقدامات کے ناکام ہو جانے پر شدید تشویش لاحق ہے۔ امریکی حکام مختلف حربوں اور سازباز کے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ فلسطین سے متعلق اپنی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانا اور تمام عرب ممالک کو صہیونی حکومت کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف امریکہ کے نام نہاد امن اقدامات کا نیا مرحلہ اس کے ماضی کے اقدامات سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ امریکہ کی نئی تجویز میں زمینوں کے تبادلے جیسی شکل شامل کی گئی ہیں، جن کا مقصد فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کے ایک بڑے حصے پر صہیونی حکومت کے تسلط کو مضبوط بنانا ہے۔ امریکہ کی اس نئی تجویز اور پلان میں فلسطینی سرزمین کے ایک چھوٹے سے حصے سے صہیونی حکومت کی پسپائی، زمینوں کے تبادلے، مسئلہ فلسطین حل ہونے کے بعد بھی فلسطین کے سرحدی علاقوں کی نگرانی میں نیٹو کی شرکت اور خود مختار فلسطینی انتظامیہ اور عرب حکومتوں کی جانب سے صہیونی حکومت کو ایک یہودی حکومت کے طور پر تسلیم کیے جانے پر زور دیا گیا ہے۔ ان امور سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ ملت فلسطین کے خلاف امریکی سازشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور امریکہ فلسطینیوں کو ضرب لگانے اور ان کے حقوق کی مکمل پامالی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں سازباز کے مذاکرات فوری طور پر شروع کیے جانے پر ایسی حالت میں تاکید کی ہے جب فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کی تسلط پسندانہ پالیسیوں میں شدت آئی ہے۔ دریاسنا صہیونی حکومت کی جانب سے خطے کے ممالک کو دی جانے والی دھمکیوں کا دائرہ بھی وسیع تر ہو گیا اور ظاہر ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ملنے والی شہ بھی اس سلسلے میں مؤثر رہی ہے۔ بلا شک امریکی حکام اور صہیونی حکومت کی جانب سے سازشی مذاکرات کے سر نو شروع کیے جانے کی تاکید کا دوسرا مقصد فلسطینیوں کی تحریک انتفاضہ کو ختم اور ان کو انتفاضہ سے دستبردار کرنا ہے۔ امریکہ اور صہیونی حکومت فلسطینیوں کو مذاکرات کی میز پر لا کر ملت فلسطین کے قیام پر کہ جس میں حالیہ مہینوں کے دوران شدت پیدا ہوئی ہے اور جسے مبصرین تیسرے انتفاضہ کا نام دے رہے ہیں قابو پانا چاہتے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے سازشی مذاکرات کے فوری آغاز پر کی جانے والی تاکید کا اس تناظر میں جائزہ لیا جانا ضروری ہے۔ بہرحال فلسطینیوں اور رائے عامہ نے مسئلہ فلسطین سے متعلق امریکہ کے سازشی اقدامات کے نئے مرحلے کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔
ناظرین، پاکستان کے صنعتی شہر کراچی میں بدامنی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور تازہ واقعے میں جج کے کارواں کو نشانہ بنایا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار کا تبصرہ۔
اس سال 12 مئی کے انتخابات کے نتیجے میں جو نئی حکومت بنی ہے اس کو تقریباً آج 20 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک نئے وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کر کے اپنی کوئی پالیسی بیان نہیں دیا. اس میں جہاں انہوں نے اپنے مہنگائی والا تسلسل اس کو جاری رکھا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, وہاں پر جو دہشت گردی جو واقعات پاکستان میں ایک لکھا بھر سے ہو رہی ہیں اس کی روک تھام کے حوالے سے بھی ان کا کوئی بیان, اس قسم کا مؤثر بیان سامنے نہیں آیا. مطلب یہاں پر کوئی حکمت عملی کا انہوں نے اعلان نہیں کیا کہ ہماری یہ حکمت عملی ہوگی کہ ہم کس طرح سے ہم دہشت گردی کو کنٹرول کریں گے یا کس طرح سے یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ایون یہ کالا دم تنظیمیں ہیں, ان کو بین کیا ہوا ہے پاکستان میں, کیا ان کے اوپر کوئی قانون جو ہے وہ نافذ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا, اس بارے میں کوئی ابھی تک بیان سامنے نہیں آیا. بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ میں وہی پچھلی حکومتوں کا تسلسل ہے, وہی دوبارہ اس الیکشن میں جیتے ہیں اور انہی کی حکومتیں دوبارہ بنی ہیں, جبکہ ان دونوں حکومتوں کی دہشت گردی کے حوالے سے ناقص کارکردگی پچھلے 5 سال عوام نے برداشت کی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ابھی جو پاکستان میں تازہ ترین جو سخت دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں ایک ناگا پربت کے رستے میں جو غیر ملکی سیاح تھے ان پر حملہ کیا گیا ہے, ان پر ظلم کیا گیا ہے, وہاں پر 9 جو سیاح ہیں ان کو وہاں پر مارا گیا ہے, اور یہ ناگا پربت کا جو راستہ ہے جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے کم سے کم 2 دن چاہیے, اور جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے تقریباً 9 گھنٹے کے بعد خبر جو ہے وہ انتظامیہ کو مل چکی تھی کہ یہاں پر یہ واقعہ ہو گیا ہے, لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایسا مؤثر قدم نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے دہشت گرد کو پکڑے جا سکتے. اسی طرح کراچی میں جو حالیہ واقعہ ہوا ہے آل مقبول باقر والا جو ہے جو کہ جسٹس تھے ہائی کورٹ کی اور سینئر جسٹس تھے اور ان کی اپنی بڑی شہرت ہے ایمانداری کے حوالے سے بھی اور اپنے کام کے حوالے سے بھی قابلیت کے حوالے سے بھی اور ان کا بڑا مقام ہے یہاں پہ, ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے ان کو اس قسم کی دھمکیاں پہلے مل رہی تھیں, ان کو پہلے بتایا جا رہا تھا کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے, اس بات کا ایجنسیوں کو بھی پتا تھا, اس بات کا پولیس کو بھی پتا تھا, انتظامیہ کو پتا تھا اور جسٹس صاحب کو خود بھی اس کا معلوم تھا کہ ان کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے, لیکن اس قسم کے دھمکیوں کے باوجود ان کو کوئی ایسا کوئی نئی پلان دیا گیا, اگرچہ پولیس اسکواڈ ساتھ تھا اور پولیس والے ہی شہید ہوئے ہیں زیادہ تر اس میں, لیکن اس کے باوجود ایسا مؤثر ان کے لیے انتظام نہیں کیا گیا تھا کسی طریقے سے یہ واقعہ کو روک تھام اس کے لیے کچھ کی جا سکتی. اور اس کے علاوہ باقی جو واقعات کراچی میں جو جس تسلسل سے پہلے ہو رہے تھے اسی تسلسل سے اسی طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب نئی حکومت سے جو عوام کو اگر کچھ توقعات تھیں تو اس کے اوپر سارا پانی پھر گیا کیونکہ ان کی طرف سے کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی, تو ایسی صورتحال میں اس بحیثی میں یہ دہشت گردی کے واقعات مزید بڑھتے چلے جائیں گے, ان میں کمی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا.
ناظرین, امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے غیر اخلاقی جاسوسی کے واقعات اور انکشافات سامنے آئے ہیں جس پر ان دونوں ملکوں کی ساری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
اگرچہ برطانیہ اپنے اتحادی امریکہ کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کا علمبردار بنا پھرتا ہے, لیکن سی آئی اے کے سابق ایجنٹ ایڈورڈ اسنوڈن نے اپنے اور دنیا کے دیگر ملکوں کے شہریوں کی نجی زندگی میں مداخلت اور جاسوسی میں امریکہ اور برطانیہ کے درمیان جاری انٹیلیجنس تعاون کے خوفناک پہلوؤں کا پردہ چاک کیا ہے. اس عظیم انٹیلیجنس رسوائی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے امریکہ اور برطانیہ کے درمیان انٹیلیجنس تعاون کا دفاع کیا ہے. حالانکہ عام شہریوں کی نجی زندگی کے جاسوسی کے اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد امریکہ اور برطانیہ دونوں پر کڑی نکتہ چینی کی جا رہی ہے. ولیم ہیگ کے بقول ایک ایسے وقت میں جب دنیا کو بدامنی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے امریکہ اور برطانیہ کے درمیان انٹیلیجنس تعاون ناگزیر ہے. उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक और शहरी आजादियों पर डाका डाले जाने का दिफा करते हुए कहा कि हमें ये याद रखना चाहिए कि दहशतगर्द हम पर घात लगाकर हमला करना चाहते हैं। तकरीबकारों के ग्रुप भी खामोशी से अपना काम दिखाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। गैर मुल्की एजेंसियां भी हमारी जासूसी कर रही हैं और खुफिया तौर पर जदीद हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं। अगर हम भी खुफिया तरीके से इन खतरात पर नजर न रखें तो अपने शहरियों की हिफाजत कैसे कर सकेंगे। काबिले जिक्र है कि एडवर्ड स्नोडन ने जो दस्तावेजात जारी की हैं उनसे पता चलता है कि अमरीकी हुकूमत के साथ बरतानवी हुकूमत ने भी अपने अवाम की जासूसी के अलावा इंटरनेट और बैन अलावामी मवासलाती सिस्टम पर तसल्लुत के उनवान से फाइबर ऑप्टिक बैन अलावामी टेलीफोनी मुकालिमात और साइबर कम्युनिकेशन लाइनों तक दस्तरसी हासिल करके गैर कानूनी तौर पर लोगों की अहम और जाती मालूमात जमा की हैं। अमरीका और बरतानिया के इस मुश्तरका जासूसी प्रोजेक्ट का मकसद अहम आलमी मवासलाती पैगामात और लोगों की जाती जिंदगी से मुतालिक इत्तलात जमा करना बताया गया और अमरीका और बरतानिया दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने लोगों को बताए बगैर ये काम किया है। अमरीका और बरतानिया के टेम्पोरा खुफिया ऑपरेशन में टेली और साइबर मवासलाती लाइनों के जरिए काफी इत्तलात जमा की गई और फिर उनकी असास पर तफ्तीश और तहकीक का काम किया गया। विलियम हैक का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका CIA के साबिक एजेंट और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक मुशीर एडवर्ड स्नोडन की गिरफ्तारी और खुफिया मालूमात का इंकशाफ करने के इल्जाम में उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। स्नोडन ने रोजनामा गार्डियन और वाशिंगटन पोस्ट को ऐसी दस्तावेजात फराहम की हैं जिनके मुतालिक उसका ख्याल है कि इनसे अमरीका और बरतानिया में सरकारी सतह पर शख्सी आजादियों की खिलाफ वर्जी का पता चलता है। रोजनामा गार्डियन ने स्नोडन की फराहम करदा दस्तावेजात की बुनियाद पर इंकशाफ किया है कि बरतानवी जासूसी का ऑनलाइन मुकालमात की सुनवाई का ऑपरेशन इस कदर वसी है कि इंटरनेट के जरिए जासूसी का अमरीकी नेटवर्क भी उसके आगे बजाहिर कुछ नहीं। ऐसा दिखाई देता है कि अब तक मजकूरा दोनों इंटेलिजेंस इदारों की वसी जासूसी कार्रवाइयों के बारे में जो इंकशाफात सामने आए हैं वो बहुत थोड़े हैं और आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के गैर कानूनी इकदाम के मजीद खौफनाक पहलू सामने आने की तवक्को है। इस तरह के इकदाम की विलियम हैक की जानिब से उजलत पसंदाना और गैर मंतिकी हिमायत दरहकीकत हकायक से फरार की कोशिश है। विलियम हैक ने बरतानवी आवाम और दुनिया के दीगर मुल्कों के शहरियों की निजी मामलात में मुदाखलत के इस गैर कानूनी और गैर अखलाकी इकदाम पर उजरखाही के बजाय बड़ी ढिटाई के साथ अमरीका और बरतानिया के खुफिया इदारों के इकदाम का दिफा किया है जिसका न तो कोई कानूनी जवाब है और न ही अखलाकी। अगर अमरीका और बरतानिया के जासूसी इकदाम कानूनी होते तो हुकूमत अमरीका कभी भी एडवर्ड स्नोडन के खिलाफ गद्दारी के इल्जाम में मुकदमा चलाए जाने और उसका पीछा करने की सरतोड़ कोशिश न करती।
और नाज़रीन अब कतर में इख्तदार की मुंतकली। कतर के शाह शेख हमद बिन खलीफा आले सानी ने इख्तदार अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद को मुंतकिल कर दिया। इख्तदार की मुंतकली नागहानी तौर पर अंजाम पाई और ऐसे हालात में अंजाम पाई जब मशरिक़ वुस्ता का इलाका खास सूरत हाल से गुजर रहा है। इख्तदार की मुंतकली के मुहर्रिकात मुजमरात क्या हैं, इसके आइंदा असरात क्या होंगे और क्या नतायज सामने आएंगे इलाकाई सतह पर और मुल्की सतह पर, इसका हम जायजा लेंगे प्रोग्राम में। और इसके लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है सियासी उमूर के माहिर सीनियर तज्ज़िया निगार जनाब हमीद रजा तरक्की साहब को। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। गुफ्तगु का आगाज हम यहीं से करते हैं कि कतर में इख्तदार की मुंतकली एक लख्त अंजाम पाई, नागहानी तौर पर अंजाम पाई, कुछ ही चंद दिनों कबल कहीं बहुत छोटी मोटी कोई खबर ऐसी थी कि शायद इख्तदार मुंतकिल होने वाला है, लेकिन इससे पहले कहीं कोई खबर नहीं थी। तो इख्तदार की एक बारगी मुंतकली क्या ये कोई खास वजह है, इसके खास पसे पर्दा भी कुछ मुहर्रिकात हैं, क्या तबसरा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत सलाम बे बिनंदगान अजीज़ बारनामे।
मैं तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। قطر میں جو تبدیلی آئی ہے سب سے پہلے تو اس بات کی علامت ہے کہ مشرق وسطی میں امریکہ کی اسٹریٹجی کی ناکامی کی علامت ہے، خاص طور پر شام کے حوالے سے اس کی پالیسیوں کی ناکامی ہی ہے۔ امریکہ کی جو قطر امریکہ کی اسٹریٹجی میں خطے میں ایک اہم ملک کی حیثیت رکھتا تھا، اور جیسا کہ جیسے تیونس اور مصر کی جو حیثیت تھی اور سعودی عرب کی جو اس وقت حیثیت ہے، اسی حوالے سے مشرق وسطی میں قطر کی بھی ایک حیثیت تھی، اور اس کے بعد یعنی مصر اور تیونس کی حکومتوں کے ختم ہونے کے بعد اور ان ممالک میں انقلاب آنے کے بعد جب وہاں پر امریکہ کی پٹھو حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اسرائیل کی حمایت کا جو سارا بوجھ تھا وہ قطر اور انہی جیسے ملکوں کے کاندھوں پر ڈالا گیا، اور قطر ان میں اہم تھا کہ وہ اسرائیل کی حمایت اور مزاحمت کے محاذ کے خلاف اہم کردار ادا کرے، اور ایک سعودی عرب کے ساتھ بھی قطر کے درمیان اسی حوالے سے ایک بہت قریبی رقابت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، اور یہ امریکہ کی ایما پر قطر یہ سارے انجام دے رہا تھا، یہ کردار ادا کرتا رہا ہے، اور امیر قطر کا اس کا رول اس میں بہت اہم رول ہے، وہ انتہائی سخت حامی ہے تکفیری اور سلفی گروہوں کے اور جبہت النصرہ کے، جس نے شام میں انتہائی انسانیت سوز اور جرائم انجام دیے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ اور مغربی ممالک بھی اس کا دفاع نہیں کر پائے۔ دوسری جانب شام کی فوج نے حزب اللہ کے تعاون سے القصیر کو آزاد جب کرایا تو صورتحال میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی، اور ان کو پتہ چل گیا کہ اب دہشت گردوں کی حمایت اور فوجی حملے کی اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو پائے گی، لہذا انہوں نے اس معاملے کو اب سیاسی طریقے سے حل کرنے کی بات کرنا شروع کر دی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قطر کا کردار شام کے حوالے سے فوجی حملے کی پالیسیوں کو آگے بڑھانے میں اہم رہا ہے، اس کے علاوہ دہشت گردوں کی اسلحہ جاتی حمایت اور مالی حمایت اور خاص طور پر تکفیری گروہوں کی حمایت میں سب سے آگے رہا، حتیٰ کہ امیر قطر کا کردار فلسطینی مجاہدین کے قتل میں بھی جو جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حماس کے جو لیڈر تھے ان کو قتل کیا گیا جو بلٹ پروف گاڑی میں سفر کرتے تھے، لیکن اسرائیل نے ان کو قتل کیا، تو یہ سارے زمین معاملات سامنے تھے، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال اور یہ ناکامیاں دیکھتے ہوئے امیر قطر ایک پٹے ہوئے مہرے میں تبدیل ہو گئے تھے امریکہ کے لیے۔ البتہ قطر اور حکومت قطر کی حکومت اور ترکی جو اس وقت خطے میں سلفی اور تکفیریوں کے دو بڑے حامی شمار ہوتے ہیں، تو دکھائی ایسا دیتا ہے کہ اگر جو ترکی میں اردوغان کے لیے جو اس وقت صورتحال پیش آئی، اگر وہ قطر میں بھی وہی صورتحال پیش آتی ہے تو قطر کی حکومت کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ لہذا خطے میں امریکہ کی اسٹریٹجی میں تبدیلی کے آثار پوری طرح سے نمایاں ہیں، اور فوجی لحاظ سے مسائل کو حل کرنے اور دہشت گردوں کی حمایت جاری رکھنے کا موقف خاصیت تک تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس تبدیلی کے حوالے سے، یہ جو اسٹریٹجی میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے حوالے سے قطر کو اب ایک تبدیلی کا آثار نمایاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ قطر اب سیاسی ڈپلومیسی کا جو ہے وہ امریکہ کے ایما پر کردار ادا کرے گا، اور دہشت گردوں کی حمایت کا سارا بوجھ جو سعودی عرب کے کاندھوں پر آئے گا۔ امریکہ قطر کے لیے یہ معاملے دو لحاظ سے اہمیت ہے، اس میں زیادہ تر معاملہ داخلی حد تک کافی اہم تھا، اور شیخ تمیم گزشتہ ایک سال سے تمام اہم معاملات میں دخیل رہے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی چیز قطر کے اندرونی لحاظ سے کوئی پیدا نہیں ہوئی، کہ اہم کردار اور اقتدار کی اصل ایوانوں پر فیصلوں پر تمیم کا ہی کنٹرول تھا، لیکن بیرونی سطح پر اور خارجہ سیاست کے لحاظ سے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ہمارے پیش گوئی یہ ہے کہ یہ تبدیلی ایک مسائل خارجہ پالیسی اور خاص طور مشرق وسطی کے معاملے اور شام کے حوالے سے اہم تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔
یہاں قطر میں شیخ تمیم کو اقتدار ملتے ہی سعودی عرب کی طرف سے تہنیتی پیغام آیا، اور جس میں شاہ عبداللہ نے یہ کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ نئے حاکم اپنے والد کی اسٹریٹجی کو جاری رکھیں گے۔ کیا اس کا کوئی خاص مفہوم ہے یا ایک عام بات ہے یوں ہی کہی جاتی ہے؟
قطعاً اون چی که مورد نظر عربستان هست در واقع
یقین این طور پر جو بات سعودی عرب کے پیش نظر ہے وہ عرب اور خطے کے مسائل میں سعودی عرب اور قطر کے درمیان پائی جانے والی ہم آہنگی اور اسٹریٹجی کو محفوظ رکھنا ہے۔ قطر کا جو کردار خطے کے حوالے سے ہے وہ یقیناً سعودی عرب کو خلیج فارس کے علاقے میں اور خلیج فارس کے ممالک میں تبدیلیوں کے اہم محور کی حیثیت حاصل ہے سعودی عرب کو،
رقیبی مثل قطر دیگه
اور قطر جیسا رقیب اس کے سامنے جو مالی لحاظ سے انتہائی طاقتور ہے، اب ایسا ایسا نہیں ہے کہ وہ خطے کے مسائل کے حل میں سعودی عرب کا کردار قطر اتنی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکے۔
استقبال عربستان،
بہرحال سعودی عرب کی جانب سے امیر جدید قطر کا خیر مقدم یہ واقعا اہم ہے، اور قطر کو اس وقت اندرونی سطح پر بھی متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے، اور اس کو اپنے روایتی ڈھانچے کی اصلاح کرنا ہے اور آئندہ نسلوں کے اندر بے چینی پیدا ہو سکتی ہے اگر اس پر توجہ جو نہ دی گئی، کیونکہ فرسودہ ڈھانچے کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں پر عام احتجاج شروع ہو جائے، اور جس کو ہم بہار عربی کہتے ہیں، وہ اصلاحات کے حوالے سے قطر میں بھی معاملات جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ امریکہ وہاں پر امریکہ کا ایک اڈا بھی ہے جہاں پر 5,000 اس کے میرین فوجی موجود ہیں جہاں سے وہ اہم آپریشن انجام دیتا ہے جن میں خطے میں اس حوالے سے ڈرون آپریشنز جو ہیں وہ بھی یہاں سے کیے جاتے ہیں اور یہ سعودی عرب کے ساتھ بھی اس میں ہماہنگی پائی جاتی ہے ایسا نظر آتا ہے کہ سعودی عرب اس تبدیلی کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے کہ اور سمجھتا ہے کہ اس سے اس کی پوزیشن علاقے میں مستحکم ہوگی
حمید رضا ترقی صاحب اقتدار کی منتقلی کے بعد شیخ تمیم نے اگلے ہی دن یعنی گزشتہ بدھ کو جو پہلا خطاب کیا امیر قطر کی حیثیت سے اس میں آپ نے یہ بہار عربی یا جسے ہم اسلامی بیداری کہتے ہیں اس کی بات کی کہ گویا ایک خوف ان کو اس کا بھی ہے تو ان کے خطاب میں ایک بات بڑی واضح تھی انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی ترجیح قطری انسان ہے انہوں نے اپنے خطاب میں یہ جملہ کہا کہ قطر کا شہری ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے تو اس سے لگتا ہے کہ غالباً ان کو یہ اس مسئلے پہ ان کی توجہ ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطاب کا کافی بڑا حصہ شیخ حمد کی تعریف میں تھا کہ انہوں نے ملک کو یہ کیا اور ملک کو یہ اس طرح سے فائدہ پہنچایا ملک کو اس ترقی کی راہ پہ تو ایک کافی بڑا حصہ اس کے علاوہ ایک اہم چیز اور یہ تھی کہ انہوں نے مسئلہ فلسطین پر گفتگو کی اور سیریا کا نام اپنے خطاب میں نہیں لیا سیریا کا کوئی ذکر نہیں کیا اور فلسطین کے سلسلے میں انہوں نے 1967 کی سرحدوں کی بات کی کہ اسرائیل اس وقت کے بعد جو قبضے میں علاقے اس کے آئے ہیں اس سے پیچھے ہٹے اور فلسطینی پناہ گزین اپنے ملک واپس جائیں ان کو یہ حق دیا جائے تو یہ اتنے سارے نکات کہ انسان قطری کی بات کرنا قطر کے انسان کی بات کرنا اور اپنے والد کی بہت زیادہ دیر تک تعریف کرتے رہنا خطاب میں پھر فلسطین کے مسئلے پر کا ذکر کرنا لیکن شام کے مسئلے پر کوئی ایک لفظ نہ کہنا یہ کیا ہے آپ اس کو اس پر کیا تبصرہ کریں گے
بله این مصاحبه اول ایشون تقریبا نشون دهنده
ان کا پہلا خطاب اور ان کی پہلی تقریر اس بات کی نشاندہی ہے کہ قطر کی پالیسیوں میں تحریک میں تبدیلی مزاحمت کی پالیسی کے بجائے اب وہ امریکہ کی اس اسٹریٹجی یعنی جو مذاکرات کی اسٹریٹجی ہے اس میں تبدیل ہو رہی ہے اب وہ تحریک مزاحمت کی حمایت کے بجائے اسرائیل فلسطین مذاکرات پر زور دیں گے اور قطر اور شیخ حمد کا خاندان ان لوگوں میں شامل ہے کہ جن کے اقتدار میں آنے کا اہم وجہ برطانیہ کی حمایت تھی یعنی یہ لوگ یہ حکمران برطانیہ کی حمایت سے اس ملک میں برسر اقتدار آئے تھے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی قطر کے کردار میں ایک دہشت گردی کے حامی ملک کے حیثیت سے تکفیریوں کی حمایت سے کہ جو کسی حد تک سائیونسٹیوں کی حمایت اور خدمت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ یہ مسلمان جب ایک موقع پر شام کے بحران میں الجھے ہوئے ہیں اسرائیل کو اس بات کا موقع ملا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر کو فروغ دے آج قطر کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور قطر کا کردار بدل رہا ہے اور آج قطر فلسطینی مزاحمت کی حمایت کے بجائے دو فلسطینی دو ریاستی منصوبے کے حمایت کے طور پر آگے آ رہا ہے، اور یہ جو کیریکٹر کی جو تبدیلی ہے وہ ہم دیکھیں گے، جس کے پر کافی سرمایہ کاری کی جائے گی، وہ یہ ہوگی کہ فلسطین اسرائیل مذاکرات پر زیادہ زور دیا جائے گا، اور سازشی مذاکرات کو امریکہ کے مفادات کے ذریعے آگے بڑھایا جائے گا۔
ہمارے پاس اب بہت کم وقت ہے، ایک منٹ آپ پاس گفتگو کا وقت ہے، میں ایک سوال اس میں پوچھوں گا۔ قطر کے امیر نے یہ کہا کہ جتنے بھی علاقے کے مؤثر اور فعال گروہ ہیں ہمارے رابطے سب سے ہوں گے، ہم کسی ایک گروہ کی طرف سے کسی دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اس کا کیا مطلب؟
خب این تقریبا میشه گفت که
میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تبدیلی یہ اپنے اوپر سے الزامات کو دور کرنے کی کوشش ہے کہ جس کے ذریعے سے جبهة النصره اور اسی جیسے گروہوں کی وہ حمایت کرتا رہا ہے، اور ان گروہوں نے شام میں جو جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور انسانیت کا جس طرح بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا ہے، اس سے اپنا دامن چھڑانے کی ایک کوشش ہے کہ کہیں یقیناً جن لوگوں نے حمایت کی ہے وہ ان جرائم میں شریک ہیں۔ یہ تبدیلی کافی حد تک قطر کو اس الزام سے بری کرنے کی ایک کوشش معلوم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پرانے امیر کو کنارہ کش کر دیا ہے اور اب نئی حکومت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔
بہت شکریہ،
خیلی متشکرین جناب آگئی حمید۔
ناظرین ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ قطر میں اقتدار کی منتقلی انجام پا گئی ہے اور یہ ناگہانی طور پر انجام پائی، اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کا تبصروں میں اور تجزیوں میں جو چیز پیش کی جا رہی ہوئی یہ کہ اس تبدیلی میں بہت زیادہ اثر ہے غیر ممالک اور غیر ملکی حلقوں اور قوتوں کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قطر علاقے کا ملک ہے اور اس علاقے میں علاقائی مسائل کو، علاقائی حقائق کو مد نظر رکھ کے آگے بڑھے شیخ تمیم کے قیادت میں، اور علاقے کو چونکہ خاص حالات سے گزر رہا ہے یہ علاقہ، ایک مثبت سمت میں لے جانے میں مددگار صاحب واقع ہو۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔